نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ مالک نے انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع اور اطاعت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اس کو بجا لائیں، اور جس بات سے منع فرمائیں اس سے بعد آ جائیں. سورہ الحشر کی آیت کریمہ کا جو حصہ تلاوت کیا، اللہ مالک نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، اور جو تمہیں رسول دیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھام لو، اور جس سے روکیں اس سے بعد آ جاؤ. قرآن کریم میں اس بارے میں اللہ مالک نے جبجا تاکید فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی اسی بات کی حضرات صحابہ اور آپ کے بعد آنے والے تمام لوگوں کو شدت سے اسی بات کی تلقین فرمائی. اللہ مالک نے اہل ایمان ان کا وصف اور ان کا دستور حیات بھی یہ بیان کیا کہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ اس پر لبیک کہیں. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ارشاد فرمایا یقینا اہل ایمان کی بات یہ ہے جب انہیں اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی ہیں وہ لوگ کامیاب و کامران. حضرات صحابہ اللہ کریم کا حکم ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے والے ان کی پاک زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی تابعداری آپ کی اطاعت کے حوالے سے واقعات اور شواہد سے لبریز محدود وقت میں حضرات صحابہ کی زندگیوں سے کچھ مثالیں اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں کہ شاید کہ ان واقعات اور شواہد کے سننے اور سنانے سے اللہ کریم ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ میں سب سے بلند و بالا بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں انبیاء و رسولوں کے بعد سب انسانوں میں سب سے بلند و بالا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پاک زندگی کی مثالوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنائے جاتے ہیں، ان کی خلافت کا پہلا خطبہ عام حضرات آئمہ ابن حبان ابن عثیر اور ابن کثیر ان کے اس خطبہ کو نقل کرتے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں، ایوہ الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعتیعونی وان اسأت فقومونی اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فان عصیت فلا طاعت لی علیکم. ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہارا خلیفہ بنایا گیا اور میں تم میں سے بہترین نہیں، اور وہ یقیناً تمام امت میں سے بہترین ہیں، لیکن یہ ان کی تواضع. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اگر میں بھلا کام کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو. جب تک میں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم نے میری اطاعت نہیں کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے پہلے خطبہ میں اپنی خلافت کا دستور واضح کر رہے ہیں، اطاعت ہے اللہ کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری بات ماننی ہے. جب تک میں اللہ ان کے رسول کی اطاعت کروں اور جب اس سے ہٹوں میری کوئی اطاعت. یہ ان کا پہلا اعلان مبارک ہے. آئیے ان کے دور خلافت اس میں اس اعلان کی عملی صورت اس کے حوالے سے کچھ بات سمجھنے کی کوشش کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل اس وقت کی رومی طاقت جو اس زمانے میں لوگوں کے خیال میں انسانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، سپر پاور، اس سے جنگ کے لیے اس کے علاقے میں اپنے ایک صحابی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت میں ایک لشکر کو تیار کیا. وہ لشکر مدینہ طیبہ کے پڑوس جرح مقام پر جو مسجد نبوی سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہ لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری کی وجہ سے وہاں قیام کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت بیماری کے بعد انتقال فرما جا 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 اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس لشکر کے امیر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کو لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ مسلمانوں کے سرکردہ لوگ ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ قبائل عرب مرتد ہو جائیں، اگر آپ اجازت دیں ہم اپنے سفر کو مؤخر کریں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں آپ کے دست و بازو بن کے آپ کی مدد کر سکیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے ان کا طرز عمل کیا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لشکر سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں اگر مجھے بیڑیے اور کتے اچک کے لے جائیں، نوچ کے کھا جائیں، میں اس فیصلہ کو نہیں بدل سکتا جو فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسامہ ہی نہیں، مہاجر اور انصار صحابہ بھی صورت حال کے بدلنے سے پریشان. مہاجر اور انصار صحابہ ان کی ایک جماعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں عرض کرتی ہے آپ اس لشکر کو روانہ نہ کیجیے، حالات بدل چکے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جواب یہی ہے اگر درندے مدینہ میں آئیں اور لشکر کے روانہ ہونے کی بنا پر مدینہ میں ابو بکر کے سوا کوئی نہ رہ جائے اور درندے آ کے مجھے نوچ کے کھا جائے، یہ گوارا ہے، لیکن اس لشکر کو روکنا جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہے، اس لشکر کو روکنا ابو بکر اس کو گوارا. صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد اس سلسلہ میں فکر مند ہے، مشورہ آپس میں کرتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ صدیق اکبر کی خدمت میں جائیے اور ہماری ایک اور تجویز ان کی خدمت میں پیش کیجیے، اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو اسامہ نو عمر. بعض روایات میں ہے کہ ان کی اس وقت عمر 20 سال، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی عمر 18 سال. اور جنگ کرنی ہے اس وقت کی لوگوں کی نگاہ میں سپر پاور اور جنگ بھی کرنی ہے اس سپر پاور کے علاقے میں جا تو مہاجرین اور انصار ان کی ایک جماعت فاروق اعظم سے یہ درخواست کرتی ہے صدیق اکبر ان کے سامنے ہماری یہ تجویز پیش کیجیے کہ لشکر کی قیادت اس کو تبدیل کر دیا جائے، اسامہ کی بجائے لشکر کا سپہ سالار کوئی معمر اور تجربہ کار شخص مقرر کیا گیا. فاروق اعظم صدیق اکبر کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتے ہیں. صدیق اکبر ان کا رد عمل کیا ہے؟ مورخین لکھتے ہیں فوثب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وکان جالسا واخذ بلحیہ عمر وقال سقلتك امك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني ان اعذبه. اے خطاب کے بیٹے، تیری ماں تجھے گم کر دے اور تم مر جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو امیر مقرر کرے اور تو مجھے حکم دے کہ میں اس شخص کو معذور کر کے کسی اور شخص کو امیر مقرر کر. توجہ پر، صدیق اکبر قیامت تک آنے والی امت کو اپنے عمل سے کیا سبق دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت، آپ کے طریقہ کو چھوڑنا نہیں. حالات بدل جائیں تو بدلتے رہے ہیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کی نہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس عمل سے اس بات کو بھی وعدے کر رہے ہیں، سنت کے مقابلے میں بات کرنے والے کتنے ہوں اور کتنی شان والے ہوں، نہ ان کی کثرت کو دیکھا جائے گا نہ ان کی شان کو دیکھا جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سب سے بڑے ہیں اور آپ کی شان سب سے زیادہ بڑی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ انہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ہی امیر ہو، اور اسامہ تم اسی طرف جاؤ جس طرف جانے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا، اور وہی جا کے حملہ کرو جہاں حملہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تم جن کو چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ ان کے لیے کافی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صدیق اکبر بنفس نفیس اسامہ اس کو الوداع کہنے کے لیے لشکر کی جگہ پہ تشریف لاتا. اسامہ سوار ہیں اور صدیق اکبر ان کی سواری کے نیچے ان کی سواری کی لگام کو تھامے ہوئے جا رہا ہے. اسامہ پریشان ہے کہ میں اوپر اور یار غار صدیق اکبر نیچے. اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں نیچے اتروں اور آپ سوار ہو جائیے. فرمایا نہ تجھے نیچے اترنے کی اجازت ہے اور نہ میں سوار. امت کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ لوگوں سنو, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر کریں, صدیق اس کی سواری کی لگام کو تھامے ہوئے اس کو الوداع کہنے کے لیے اس کے ساتھ چل. اور یہی صدیق اکبر جب ان کا اپنا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے مخالف ہے, انہیں ٹوکا گیا تو ان کا اپنا رد عمل کیا تھا؟ امام ابن ابی شیبہ اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. صدیق اکبر کے پوتے قاسم اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں. ایک چور دربار صدیقی میں لایا جاتا, اس نے دوسری مرتبہ چوری کی. پہلی مرتبہ چوری میں اس کا ایک ہاتھ کاٹا جا چکا ہے. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب چور کا دوسرا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اس کا قدم وہ کاٹا جائے. توجہ فرمانا, اسی مجلس میں فاروق اعظم عرض کرتے ہیں السنۃ الید, آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کا قدم کاٹا جائے گا. اور سنت یہ ہے کہ جب چور دوسری مرتبہ چوری کرے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے. اور ایک دوسری روایت میں ہے فاروق عرض کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتقطعن یده الاخرى, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا. رک جائے صدیق, ان کا رد عمل کیا ہے؟ کیا انہوں نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت نے جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں اس کے احسان کا بدلہ چکا چکا ہوں. ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا. محمد کا رب ہی ابو بکر کے احسانات کا بدلہ ادا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صدیق نے یہ کہا؟ کیا انہوں نے یہ کہا میں وہ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امت کو نماز پڑھائی؟ یہ نہیں کہا. کیا صدیق نے یہ کہا کل قیامت کے دن میں وہ ہوں کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز آئے گی اے ابو بکر آؤ, اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. صدیق نے یہ بات کچھ بھی نہیں کی. کیا کیا صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان کے احتساب، ان کے انکار، اس کو سننے کے فوراً اپنے فیصلے کو مکمل طور پہ منسوخ کر. فامر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بقطع یده الاخرى. صدیق حکم دیتے ہیں کہ میں اپنا صادر کیا ہوا فیصلہ واپس لیتا ہوں، اور چور کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کا دوسرا ہاتھ کاٹا جائے. لوگوں غور فرمائیں، ہم اہل حدیث، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہماری آواز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرمان اس کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت؟ اگر حیثیت ہوتی تو صدیق اکبر کی ہوتی، اور صدیق اکبر اپنے عمل سے کیا بات ثابت کر کہ جب فاروق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتلائی، ابو بکر کا فیصلہ ختم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ بلند و بالا، اور صدیق اسی فیصلے کا بابا. یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنا طرز عمل کیا، ان کی پاک زندگی میں اس بارے میں بہت مثال ہے. سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو نقل کرتے، ایک پگلی عورت، ایک دیوانی عورت برائی کا ارتکاب کر اسے فاروق اعظم کی عدالت میں لایا جاتا. فاروق اعظم ساتھیوں سے مشورہ کے بعد اس پگلی عورت کو سنسار کرنے کا فیصلہ فرماتا. لوگ انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جاتا. راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت اور اس کو سنسار کرنے کے لیے لے جانے والے لوگوں کو دیکھتے، استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، صورتحال سے آگاہ ہونے پر ان لوگوں سے فرماتے ہیں واپس ہو جاؤ. لوگ اس عورت کو لے کر فاروق اعظم کی عدالت میں واپس بگڑتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واپس آ گئے، عورت کو سنسار نہیں کیا. لوگ عرض کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے واپس کر دیا. تھوڑی ہی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لاتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہتے ہیں اے امیر المومنین، کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ رفع القلم عن ثلاثہ، تین اقسام کے لوگ مرفوع القلم ہیں، ان پر اسلامی حدیں جاری نہ کی جائیں۔ عن المجنون حتی یبرا وعن النائب حتی یستیقظ وعن السبی حتی یعقل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اقسام کے لوگ ان پر حد جاری نہ ہوگی، وہ مرفوع قلم ہیں۔ ایک دیوانہ جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے، ایک سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم جواب میں فرماتے ہیں بلا، میں نے یہ حدیث سن رکھی ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما بال هذه ترجم، اگر آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے تو اس دیوانی عورت، پگڑی عورت، اس کو سنسار کیوں کیا جائے؟ فاروق اعظم ان کے پاس کوئی جواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارسلھا، اس عورت کو چھوڑ دیجئے۔ لوگوں رک جاؤ، صدیق کے بعد امت کے سارے علماء جمع ہو جائیں، فاروق کے مرتبہ کو پہنچ سکتے؟ کون ہے فاروق؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی میں عمر چلے شیطان وہ گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں بھاگ جا، اور فرمایا اگر میری امت میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ عمر رضی اللہ عنہ جنت میں جانے والے بزرگوں کے، بڑی عمر کے لوگوں کے، انبیاء اور رسولوں کے بعد تمام بڑی عمر کے لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کی سرداری کا شرف پانے والے صدیق و فاروق۔ اب کیا ہے؟ ایک طرف ان کا فیصلہ ہے، ایک طرف حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کیا انہوں نے؟ سنن نبی داؤد میں ہے فارسلھا، فاروق اعظم نے اس دیوانی عورت کو جس کے بارے میں پہلے فیصلہ دے چکے تھے اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، اس عورت کو چھوڑ دیا، اور اسی پر بس نہیں، فجعل یکبر، اور ساتھ ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پکارنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ٹوکا تو فاروق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت سے بچ گیا۔ لوگوں کیا سبق ہے؟ فاروق اعظم ان کے اس واقعہ میں اطاعت ہے غیر مشروط کن کی؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کسی کے فیصلے کو، ہر کسی کی بات کو سنت مصطفیٰ پہ تولا جائے، جو اس کے مطابق ہوگی سر اور آنکھوں پہ، جو اس کے مطابق نہ ہوگی اس کو چھوڑا جائے۔ سچ کہو اہل حدیث لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا قصور اس کے سوا کچھ اور ہے؟ کوئی گستاخ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جو کہتے ہیں کہتے رہے۔ اہل حدیث کا یہی مذہب ہے، یہی مذہب ہے، اور اللہ سے اسی مذہب اور مذہب پر موت تک رہنے کی التجا۔ یہی علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنا طریقہ اس بارے میں کیا صحیح بخاری میں ہے، حضرت اکریمہ رحمہ اللہ اس واقعہ کو روایت کر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت میں زنادقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لا دین ہونے والے، حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں طلب کرتے، انہیں توبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی لادینیت، اپنے ارتداد پر اصرار کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں انہیں زندہ جلا کے ختم کر، ان زنادقہ کو زندہ جلا کے ختم کر دیا جائے۔ توجہ فرمانا، اور یہ بات ہے کوفہ کی کہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دار خلافت کوفہ ہے، صوبہ بصرہ اس کے گورنر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بصرہ کے ان کی طرف سے گورنر ہے، ان کو اس واقعہ کی اطلاع ہے۔ فرماتے ہیں لو کنت انا لم احرق، اگر میں ہوتا تو ان لوگوں کو زندہ جلا کے ختم نہ کرتا۔ کیوں؟ لنحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، کسی کو اللہ کا عذاب نہ دو، آگ سے جلانا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی انسان کسی کو آگ کا عذاب دے۔ اور ابن عباس ساتھ ہی فرماتے ہیں وَلَا قَتَلْتُهُ، میں ان مرتدوں کو قتل کرتا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَقْتُلُوهُ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر۔ لوگو توجہ فرمائیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، ان کے فیصلے پہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کرنے والے ان کے گورنر، ان کے چچا کے بیٹے ابن عباس، لیکن ان کے تنقید کرنے کی بنیاد، اس کی سند، اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا فیصلہ سنت کے خلاف ہے. علی رضی اللہ عنہ ان کا رد عمل کیا ہے؟ اپنی شان اس کا ذکر کرتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جھنڈا عطا کیا اور فرمایا کہ جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے. کیا حضرت علی نے یہ فرمایا یا حضرت علی نے وہ کہا جو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ تیری حیثیت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کچھ بھی نہیں کہا. ترمذی میں ہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں ابن عباس کی تنقید کی خبر ہوتی ہے فرماتے ہیں صدق ابن عباس. ابن عباس نے سچ کہا, علی نے غلط. حضرات صحابہ ان کا طرز عمل, ان کا دستور حیات کہ آخری فیصلہ وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ان کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت. اور حضرات صحابہ کی مبارک زندگیوں میں اس بارے میں سینکڑوں واقعات. ایک آخری واقعہ اس نشست کا سننے کے بعد اللہ کی توفیق سے بات کو ختم کر. صحیح مسلم میں ہے حضرت وبرہ وہ بیان کرتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا. عرض کرتا ہے میں نے احرام باندھا ہے تو کیا میں بیت اللہ کا طواف کروں؟ ابن عمر فرمانے لگے بیت اللہ کا طواف کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے فلاں شخص کے بیٹے کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ کہتا اور بعض روایات میں ہے کہ وہ مکروہ کہنے والے یہی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس شخص کی بات کو سنتے ہیں تو فرماتے ہیں رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احرم من حج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے حج کا احرام باندھا, بیت اللہ کا طواف کیا, صفا اور مروہ کی سائی کی, اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور انہوں نے جو فرمایا وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور اسی پر میں اپنی بات اللہ کی توفیق سے ختم کرتا ہوں. اور میری اللہ سے التجا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا وہ فرمان میں اور آپ سب اپنے سینوں پر نقش کر کر. توجہ فرمانا. پھر عرض کرتا ہوں ابن عمر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا.
بیت اللہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، اور اس کے بعد فَسُنَّتُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَقُّ أَن تُتَّبَعَ مِن سُنَّتِ فُلَانٍ إِن كُنْتَ صَادِقًا. اے سوال کرنے والے، اگر تو سچا ہے کس میں؟ اپنے ایمان. اگر تو سچا ہے اپنے ایمان میں تو پیروی کرے گا کس کی؟ پیروی کرے گا اللہ کے فرمان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ ہے مذہب، یہ ہے مسلک، یہ ہے دستور حیات حضرات صحابہ، اور اللہ کی توفیق سے یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے، یہی دعوت ہے، یہی آواز ہے اہل حدیث. اور اللہ کی رحمتیں ہوں امام نووی پر، انہوں نے اسی بات کا خلاصہ کیسے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں، اذا ثبتت السنہ لا تترک لترک بعض الناس او اکثرهم او کلهم. جب سنت ثابت ہو جائے، فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہ جائے. اور کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کی اکثریت کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہ جائے، اور اگر سارے لوگ اس کو چھوڑ دیں، سارے لوگوں کو چھوڑا جائے گا، سنت کو تھاما جائے گا. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کے اسی طریقہ پر زندہ رکھے، اسی طریقہ پر موت آئے، اور کل قیامت کے دن اسی طریقہ پر ہم سب کا اللہ کے فضل و کرم سے قبروں سے اٹھائے جانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.